السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید کے مسائل کتاب التوحید ریویژن کلاس. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے اور ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بینیفیشل علم نافع ہو جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے. آمین. میں ون بائی ون کوشچن کرتی جاؤں گی، آپ آنسر یہاں لکھ کر دیتے جائیے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ کے چیٹس میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو ریویژن میں آسانی ہوگی، ایگزام دینے میں آپ کو آسانی ہوگی. میں ٹو دی پوائنٹ کوشچن کروں گی، آپ بھی ٹو دی پوائنٹ پہ آنسر دیجیے گا. اور ویسے بھی جو آپ لوگوں کا ایگزام ہوگا وہ ایم سی کیوز میں رہے گا، کوشچن اور آنسرز دونوں دیے ہوئے رہیں گے، تین آپشن ہوں گے، کوئی ایک آپشن اس میں سے صحیح ہوگا اور آپ کو اس کو کلک کرنا پڑے گا، بس اتنا ہی ہوگا آپ کا ایگزام. اس لیے اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان رہے گا. اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. تو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہر چیز کا جو دار و مدار ہے، ہر چیز جو ڈپینڈ ہے، یعنی جس کا ہمیں ریوارڈ ملے گا، تو ایمان کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جو کمپلسری ہے کہ وہ کام کس نیت سے کیا گیا ہو، تو کون سے کام پر اجر ملے گا. جو کام ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا اس پر اجر ملے گا، یا ہم نے جو اللہ کو دکھانے کے لیے اللہ کی خاطر کیا تھا اس پر اجر ملے گا. کون سے کام پر اجر ملے گا؟ اللہ کی خاطر. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اور اس کو کیا کہا گیا ہے، یعنی جو کام ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اس کو کون کیا کہا گیا ہے، کیا نام سے تعبیر کیا گیا ہے؟
ریاکاری.
ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. آپ لوگ سب لکھ کر ہی دیجئے، بول کر مت جواب دیجئے پلیز. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایون اگر کوئی نیت کر کے سویا تھا، اس کی خالص نیت تھی تہجد میں اٹھنے کی، لیکن وہ اٹھ نہ سکا، تو بھی اس کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا تہجد کا؟
ملے گا.
جی بالکل. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہر کام کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. جتنی آپ کی نیت خالص ہوگی اتنا ہی آپ کو ریوارڈ ملے گا. پھر ہم جو کتاب کا ٹاپک ہے توحید، اور توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا. اللہ تعالیٰ احد ہے، اس کے جیسا کوئی ہے نہیں، نہ اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کسی کام میں، نہ کسی چیز میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ اکیلا تنہا مالک اور خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. تو یہ چیز جو کلمہ توحید ہے، تمام انبیاء کا یہی دین رہا ہے، تمام انبیاء اسی دعوت کو لے کر آئے ہیں. یعنی توحید کے معاملے میں تمام انبیاء برابر تھے، وہ اس کے علاوہ کوئی اور تعلیم لے کر نہیں آئے. ہاں شریعت میں الگ الگ رہی ہیں، کچھ چیزیں کبھی کسی کے اس میں حلال تھی، کچھ چیزیں کسی کے اس میں حرام تھی، لیکن توحید کی جو دعوت تھی وہ تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی. ہر نبی نے یہی بات کی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو. اچھا، اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یعنی توحید ہی بنیادی رکن ہے، یعنی اگر آپ نے اسلام کا اقرار کیا تو سب سے پہلے ہر قسم کا شرک چھوڑنا پڑے گا. اور اگر آپ توحید کا اقرار کرتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کلمہ توحید ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور دل سے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، تو یہ تمام چیزیں کس چیز کا کفارہ بن جائے گی؟ مسئلہ نمبر 4 کے اس میں جواب دیجئے. اگر آپ کلمہ توحید پڑھتے ہیں تو کس چیز کا کفارہ بنے گی؟ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی. آپ دیکھیں جو ہیڈ لائنز ہیں نا، اس کو دھیان رکھیں آپ. جو ہیڈ لائنز آپ کو بالکل بائی ہارٹ یاد ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر حدیث کا جو آپ کو کوئی حدیث نہیں آئے گی سوال پوچھنے کے لیے، وہاں پر آپ کو صرف ٹو دی پوائنٹ کوشچن ہوگا اور ٹو دی پوائنٹ اس کا آنسر ہوگا. تو اگر میں پوچھوں کہ جو کلمہ توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ کس چیز کا کفارہ بنے گا؟ تو وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ ہائی لائٹس دیکھتے ہوئے آئیے. اور لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اگر کتنے بھی گناہ کیے ہوں گے کسی بھی انسان نے، تو آخر کار اپنی سزا پوری کرنے کے بعد آخر کار اس کو کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جنت میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے. حالانکہ اس نے بہت سارے گناہ کیے تھے، لیکن چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، تو یہ چیز اس کو جہنم سے ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچا دے گی. اچھا ایک شخص جو بہت گناہگار ہوگا اس کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اچھا یہ چھوٹا سا ایک پیپر ہے اس کو پڑھو, آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کو دیا جائے گا اور اس میں کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ, جی کلمہ لکھا ہوگا اس میں. ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. تو خلوص دل سے جو لوگ کلمہ پڑھیں گے, اقرار کریں گے کلمہ توحید کا, تو اس کے لیے رسول اکرم کیا کریں گے کل قیامت کے دن؟ مسئلہ نمبر 5 میں دیکھیے کیا کریں گے,
سفارش
کریں گے. جی ویری گڈ, صحیح بات ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس عقیدے پر جس کی ڈیتھ ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا تھا اور رسول اکرم کو اللہ کا رسول مانتا تھا, تو وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. اور جو لوگ خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کریں گے, اس کو ایکسیپٹ کریں گے, تو وہ ان کے لیے کس چیز کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے گا؟ کون سی چیز کے؟ مسئلہ نمبر 7 میں دیکھیے, عرش کے. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہ اس کے قریب ہوں گے, کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ سچے دل سے کلمے کا اقرار کیا تھا. اور جو لوگ خلوص دل سے کلمہ توحید کی گواہی دیں گے وہ کس چیز سے دور رہیں گے؟ کیا چیز ان کے اوپر حرام ہو جائے گی؟ جہنم. ویری گڈ بارک اللہ فیکم. سارے لوگ لکھ کر آنسر دیجئے پلیز, کوئی ایک پرسن نہیں, سارے لوگوں نے لکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں. تو سبحان اللہ, دیکھیں جو خلوص دل سے کلمہ توحید کی گواہی دے گا اس کے اوپر جہنم حرام کر دی جائے گی, اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور خلوص دل سے کلمہ توحید کہنے والا جنت میں داخل ہوگا. تو توحید کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک اللہ کو ماننا کتنا فائدہ دیتا ہے. ایک اللہ پر یقین رکھنا, ایمان رکھنا, اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ احد ہے, یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, یہ چیز آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی ہر قسم کی بے راہ روی سے بچاتی ہے, برائی سے بچاتی ہے, اور آپ کو امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. پھر توحید کی اہمیت اتنی ہے, جو لوگ توحید نہیں کرتے ہیں تو عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنا یہ کہاں لے جاتا ہے انسان کو؟ مسئلہ نمبر 10, اگر کوئی توحید کا اقرار نہیں کرتا تو کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ جہنم میں جائیں گے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر توحید کا اقرار جو لوگ نہیں کرتے, چاہے وہ نبی کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, تو کیا نبی بچا سکتے ہیں ان کو, ان کے قریبی رشتہ دار کو؟ نہیں بچا سکتے. کون تھے ویسے رسول اکرم کے جو قریبی تھے, کون تھے جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی, جی ابو طالب, ٹھیک ہے, ابو لہب. ہاں ابو طالب کو چونکہ انہوں نے بہت ہیلپ کی تھی رسول اکرم کے, لہٰذا ان کو کم عذاب دیا جائے گا, بہت چھوٹا سا عذاب دیا جائے گا ان کو. لیکن ابو لہب تو ظاہر سی بات ہے وہ تو جہنم میں ہی, حالانکہ وہ چچا تھے آپ کے, لیکن چونکہ ایمان نہیں لایا تھا لہٰذا وہ جہنم میں ہوگا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کیا تاکید کی تھی؟ کہ شرک کرنے سے بچو, چاہے تمہیں کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. یعنی تم شرک نہ کرنا, اگر چاہے تمہیں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے, یا تمہیں دنیا میں آگ میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے, لیکن تم شرک نہ کرنا. یعنی سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ کتنی بڑی تاکید کی ہے رسول اکرم نے کہ تمہیں چاہے قتل کیا جائے, چاہے تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے, لیکن تم شرک نہ کرنا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو شرک میں لگے ہوئے ہیں, اور خود بہت سے لوگ پوری دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, جو کہ پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی. اچھا جو لوگ بہت سارے نیک اعمال کرے لیکن ایمان نہیں تھا ان کا اللہ کی ذات پر, ایک اللہ پر, تو کیا ان کے نیک اعمال قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. جیسے مدر ٹیریسا ہے نا, یا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے دنیا میں, ایسے بہت سارے سوشل ورکر آپ کو دکھائی دیں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی نیک کاموں میں, بہت اچھے ان کے کام ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ ایمان نہیں تھا, توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے وہ لوگ. یا تو ٹرینیٹی پر یقین رکھتے تھے, یا ایک اللہ کے ساتھ بہت سارے خداؤں کو شریک ٹھہراتے تھے, لہٰذا ان کا کوئی نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. پھر جو لوگ شرک پر مر جائیں ان کے لیے دعا قبول ہوتی ہے؟ نہیں قبول ہوتی ہے. جی کیونکہ ایک نہیں کئی روایت سے ثابت ہے بات کہ صحابہ نے دریافت کیا تھا رسول اکرم سے، پوچھا تھا کہ ہمارے والدین جو بھی ہمارے والد ہے وہ شرک پر ان کی وفات ہوئی تھی، کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے تھے؟ دعا بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، کیونکہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی، دعا مومن کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر مسلمان حکومت ہے تو پھر مسلمان حکومت کیا کرے گی اگر جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے تعلق سے، ان کے ساتھ پھر جہاد بھی کرے گی۔ پھر توحید قرآن کی روشنی میں، آپ دیکھیں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، تو ہم یہ ساری آیتیں ایگزام میں نہیں لے سکتے، ہے نا؟ تو بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ پوری قرآن کی آیتوں کا جو خلاصہ ہے، لب لباب ہے، جو جسٹ ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ہے نا؟ پھر قرآن دعوت کس بات کی دیتا ہے؟ کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اور تمام انبیاء کس بات کی دعوت دیتے رہے ہیں؟ چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، کس کی طرف بلاتے رہے؟ وہ توحید کی طرف بلاتے رہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کا سمبول سمجھا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو ایک بت گر، یعنی بت بنانے والے کے گھر میں پیدا ہوئے، شاہی بت بنانے والا تھا ان کا فادر، لیکن دیکھیں انہوں نے کیسے ٹکر لی اور کیسے انہوں نے ایک طرح سے حق کی گواہی کے لیے اپنے ہی باپ کے خلاف ہو گئے، کوئی چیز ان کو روک نہ سکی۔ اچھا یہ بتائیے، کیا کبھی کسی نبی نے اپنی بندگی کی دعوت دی ہے کہ صرف میری بات مانو یا میرے سامنے جھکو؟ ایسا ہوا نہیں، کوئی نبی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا کبھی۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ نبی ہی نہیں ہے۔ مطلب تو کوئی انسان بھی ایسا کہہ سکتا ہے کہ بس میری بات مانو، شریعت کی بات نہ مانو؟ نہیں کہہ سکتا ایسا کوئی بھی۔ کس کا حکم ہم مانیں گے؟ اللہ کا، اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا یہ جو عقیدہ توحید ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس پر پیدا کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی فطرت پر پیدا کیا، یعنی توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ہر بچہ کیا ہوتا ہے؟ مسلم ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو عقیدہ توحید ہے، یہی دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا باعث ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے بھی قرآن میں بتاتا ہے نا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جو مالک ہے وہ اپنے نوکر کی بات مانے، یا نوکر کو مالک بنا دے سارے اپنے پیسوں کا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہ بھلا اپنے بندوں کو کیسے مالک بنائے گا؟ یا ان کی اجازت کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ توحید کی تعریف ہم دیکھتے ہیں تین قسم کی، یہ ہمارے علماء نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ توحید فی الذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، توحید فی العبادات، ایون اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بھی کوئی شامل نہیں، عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی، اور توحید فی الصفات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور بے مثل ہے، یعنی جو ذات کی بات کریں گے ہم، تو ذات میں پھر کیا آئے گا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس نے یعنی اس کو کسی نے جنا ہے، نہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اوپر کوئی ہے، نہ نیچے کوئی ہے، نہ اولاد ہے، نہ والدین ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اور ذات میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے کا ایک حصہ رسول اللہ ہے، یعنی آپ رسول اللہ کو بھی اس میں شریک نہیں کر سکتے، نور من نور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ذات میں تو کوئی شریک ہی نہیں ہے نا، تو پھر رسول کیسے اس کی ذات میں شامل ہو سکتے ہیں، نا؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی دعا، نظر و نیاز، مدد جو مانگنا ہے، پناہ طلب کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، کس کی جائے گی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی، یا رسول اور ولیوں اور بزرگوں کی؟ اونلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عبادات ہیں، وہ عبادات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی، اور اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ پھر جو اس کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے وہ السمیع ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، ہم جانتے تھے کہ اس کی 99 نیمز ہیں، ہے نا؟ تو اس میں بھی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کو عقیدہ صفات کہتے ہیں یا توحید فی صفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، جیسے وہ السمیع ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا دیکھیں انسان بھی تو سنتے ہیں, تو انسانوں کے سننے کی طاقت بہت تھوڑی سی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے السمیع, ویسی صفات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی ہے نا, وہ تو ساتویں آسمان سے بھی, عرش الہی سے بھی وہ کسی کی بھی بات, ہر ایک کی دعا بیک وقت سن سکتا ہے. سبحان اللہ, وہ ایسا السمیع ہے. تو توحید ذات ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں, میں ون بائی ون کوشچن کرتی جاؤں گی, آپ آنسر دیتے جائیے. کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد یا اس کے کوئی والدین ہیں؟ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کسی, یعنی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ, یعنی کیا اللہ تعالیٰ ہر موجودات میں موجود ہے, ہر پتھر میں, پہاڑ میں, یہ ہم سمجھیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. کوئی چیز اللہ کا جز ہو سکتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. یعنی کوئی حصہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا. نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی چیز مدغم ہے, نہ اللہ تعالیٰ کسی چیز, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کیا وحدت الوجود کا عقیدہ ایجاد کیا تھا کہ ہر چیز میں ہمیں خدا نظر آتا ہے, نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہم کو نظر آتی ہیں ضرور. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم دیکھو پہاڑوں کو, دیکھو تم سمندر کو, دیکھو تم درختوں کو, دیکھو تو تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. اس سے تم اللہ تعالیٰ کو, یعنی تم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچاننے میں مدد ملے گی, تمہارے اندر خشیت پیدا ہوگی. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ درخت میں اللہ تعالیٰ ہے, نعوذ باللہ, یا یہ پہاڑ میں اللہ تعالیٰ ہے. نہیں, یہ سب غلط ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم, ابن آدم نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے, اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں کہ برابر اللہ علیہ ولا قدر. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہماری زبان سے کبھی ایسی بات نکلے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کیا ہے, وہی اول ہے, وہی آخر ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں, وہی ازلی ہے, وہی ابدی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے, وہ ہر چیز پر ہم کو نظر آتی ہے, اسی کی, کیونکہ اسی نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں. وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے. اور جو اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ قرآن ہی کہے کہ اللہ تعالیٰ استوى على العرش ہے. ٹھیک ہے, تو جب اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کہاں ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ استوى على العرش, اتنا ہی جملہ کہیں گے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اس کے علاوہ کوئی جملہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ عرش پر مستوی ہے. یہ اس کے لیے بس یہی لفظ کافی ہوگا, کوئی اور ہم اس کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیسے مستوی عرش پر. بس چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ استوى على العرش, لہذا ہم بھی بس وہی کہیں گے. پھر کیا ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ کیا ہم کو حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروائے گا قیامت کے دن؟ جی ہاں, بالکل. اس پر بھی عقیدہ رکھنا اور یقین رکھنا ایمان میں سے ہے. قرآن میں وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ, کہ بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا. اور اس کیا اس دنیا میں کسی کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے؟ کسی میں طاقت ہے آنکھوں میں؟ نہیں. ایون ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ رسول اکرم نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا معراج کے موقع پر, کیونکہ یہ دنیا میں ناممکن ہے, ہماری آنکھوں میں وہ بصیرت ہی نہیں ہے. ہاں, رسول اللہ نے جو دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ حجاب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کا. تو حجاب ہن نور کا لفظ آتا ہے. جی, اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی نبی یا فرشتے یا کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے اندر حلول کر گئے ہیں, یہ عقیدہ درست ہوگا؟ نہیں, بالکل غلط ہے, یہ شرک ہو جائے گا. یا اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے, نعوذ باللہ, یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز میں موجود سمجھنا, پہاڑ میں, دریا میں, ہر چیز میں, یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں عقیدہ, یہ غلط ہے عقیدہ. کیا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مدغم, یعنی مل سکتا ہے بہت زیادہ عبادت کرنے سے؟ نہیں مل سکتا, کیونکہ بہت سارے لوگ وحدت الشہود کے قائل ہیں, کہتے کہ ہم نے اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی کہ ہم, میں اور اللہ ایک ہو گئے, نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. حلول کا عقیدہ کہتے ہیں اس کو, کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندے کی ذات میں, ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی ذات میں مدغم ہو جائے, اس کو وحدت الشہود کہتے ہیں, ایک ہے کہ اللہ بندے کی ذات میں مل جائے, اس کو حلول کہتے ہیں. تو یہ سب سارے کے سارے عقیدے بالکل غلط ہے اور شرک ہے, ہمارے دین سے اس کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. یہ لوگ, یہ سارے جو عقیدے ہیں, یہ فلسفیانہ, یعنی یونانی فلسفے سے یا ہندو جو مذہب سے ہمارے دین میں داخل کیے گئے ہیں، لوگوں نے داخل کیا ہے اس کو. اب ہم کہتے ہیں، دیکھتے ہیں توحید فی العبادات. تو عبادت کی جو جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ ہماری زبان سے ہو عبادت، چاہے وہ ہمارے مال سے ہو، چاہے وہ ہمارے جسم سے ہو، ٹھیک ہے، جیسے انفاق ہے، نماز پڑھنا ہے، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، یہ سب عبادت میں شامل ہوں گی. تو تمام کی تمام عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب نماز میں کہاں پڑھتے ہیں ایسا یہ سب چیزیں کہ میری یہ ساری، اے اللہ تعالیٰ میری ساری مالی بدنی عبادتیں تیرے لیے ہے. نماز میں کس وقت آپ پڑھتے ہیں؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ. تشہد میں پڑھتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہے نا، کہ ہمارے تمام جتنی تحیہ ہیں اللہ تعالیٰ، جو بھی ہم بھیج رہے ہیں تجھے، اپنی زبان سے، اپنے بدن سے، اپنے مال سے، جو بھی عبادات ہم کریں سب تیرے لیے ہے اللہ تعالیٰ. ہماری تمام زبانی، مالی، بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو ہماری تمام عبادتیں کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. پھر نماز کی طرح جیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہ کسی انسان کے سامنے ایسا کھڑے ہو سکتے ہیں ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے؟ نہیں. اسی لیے کسی کو جھک کر سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. رکوع اور سجدہ کس کے لیے کیا جائے گا؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. پھر طواف کس گھر کا ہوگا؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم غریب ہیں تو ہم مکہ تو نہیں جا سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں، تو ہم کوئی خواجہ اجمیری کے قبر کا طواف کر لیں تو صحیح ہو جائے گا ہمارے لیے؟ ایسا جائز ہے؟ بالکل بھی نہیں. طواف صرف اور صرف کعبۃ اللہ کا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر اعتکاف کے لیے کسی مسجد میں بیٹھیں گے تو کس کے لیے اعتکاف کریں گے؟ اللہ کے لیے اعتکاف کریں گے، ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے نہیں. پھر اگر کوئی نظر چڑھانی ہو، یا آپ نے کوئی نظر مانی ہے کہ میں اتنے اتنے نفل پڑھوں گی، یا میں روزے رکھوں گی، یا میں اتنا پیسہ انفاق کروں گی، جو بھی نیکی کی آپ نے نظر مانی ہے، تو وہ کس کے لیے ہوگی؟ نظر کس کے لیے مانی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. حالانکہ نظر ماننا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے نظر ماننے کو، جو منت کہتے ہیں نا. ایکچولی منت کو ڈسکریج کیا گیا ہے، لیکن جائز ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا. تو نظر و نیاز ہے، چڑھاوا ہے، صرف کس کے لیے کرنا چاہیے؟ کس کے نام سے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اور ایک شخص نے، آپ دیکھیں مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں داخل ہو گیا اور ایک جہنم میں. وہ کسی قبیلے پر سے گزر ہوتا تھا، ہوا دو لوگوں کا، ایک نے کہا، ایک کو کہا گیا کہ مکھی چڑھا دو یہ بت کی نظر، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کے لیے کروں گا جو بھی کروں گا. تو اس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور ایک شخص تھا، اس سے کہا کہ تم مکھی نظر کر دو، تو اس نے مکھی نظر کی بتوں کے لیے اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مکھی کے لیے، تو چھوٹی سی بھی چیز اگر کسی اور غیر کے نام پر چڑھائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا. قربانی بھی کس کے لیے دینی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے. کسی آستانے پر، کسی پیر کی مزار پر، کسی اسپیشل جگہ پر لے جا کر قربانی کرنا، یا نظر و نیاز کے لیے، یا نظر اتارنے کے لیے کالا بکرا صدقہ کرنا، یہ سب یہ جو ہے شرک میں آ جائے گا. آپ کتنی بھی قربانیاں دیں صرف اللہ کی خاطر کریں، بغیر کسی یعنی دنیاوی غرض کے. قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں نیت کچھ اور نہیں ہونی چاہیے. پھر دعا بھی کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے دعا کے بارے میں؟ کہ میں کیا ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ قرآن کی آیت ہے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ لوگ نے سورہ بقرہ پڑھ لی ہے نا، تو اس میں یہ تھا، اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہم حاضر نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے. یہ جملہ کہنا بھی درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قریب ہے اور اپنی صفات کی وجہ سے وہ قریب ہے. السمیع ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ ہماری دعا سنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ قریب ہے اور وہ اپنے بندے کی دعا کا جواب بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، اجیب دعوت الدائی، پکارنے والے کی پکار پر جواب بھی دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پھر پناہ کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے. پہلے کے لوگ کس سے پناہ مانگتے تھے؟ جو کفار مکہ تھے وہ لوگ راستے میں سفر کرتے تھے تو کس سے پناہ مانگتے تھے؟ اس علاقے کے جن سے پناہ مانگتے تھے، جہاں بھی وہ ٹھہرتے تھے کہتے تھے کہ یہاں کا جو جن ہے میں ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لیکن یہ چیز ختم کر دی گئی کہ سب شرک میں آئے گا، پناہ بھی کس سے آپ مانگیں گے اور پناہ دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. پھر اپنے ہر کام کا جو توکل ہے، بھروسہ ہے، وہ بھی کس سے ہوگا؟ آپ کو کس پر ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی پر. اور کیا ہم کسی ولی، پیر، بزرگ کی خوشنودی یا رضامندی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا خوش ہونا یا ناراض ہونا ہمیں کوئی فائدہ تھوڑی دے گا، بزرگوں کا، ولیوں کا. نہیں، کس کی خوشی چاہیے ہم کو؟ کس کون ہم سے راضی ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. جی بالکل. تو ڈر اور خوف یہ سب بھی کس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ہو. اطاعت اسی کی جائے، تقوی اسی کا ہو. اور ہر قسم کی بھلائی ہم کس سے طلب کریں گے؟ کچھ بھی ہمیں مانگنا ہو تو صرف اللہ سے. کسی ولی، غوث، قطب وغیرہ سے مانگ سکتے ہیں کچھ؟ جو فوت شدہ لوگ ہیں ان سے کچھ مانگ سکتے ہیں جو قبروں میں ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ لوگ تو خود محتاج ہیں بےچارے. کس چیز کے محتاج ہیں جو قبروں میں ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہے نا؟ جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان کے بھی، ان کو بھی وہاں پر آرام ہو، ان کو بھی وہاں پر درجات ان کے بلند ہو. تو وہ تو خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ بھلا کیسے ہماری دعا سن سکتے ہیں یا قبول کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، رب تو مر بھی چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات، توحید فی صفات. تو کائنات کی جو ہر چیز کا حقیقی مالک کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. پوری کائنات میں جو حکومت چل رہی ہے، فرمان روائی چل رہی ہے، کس کی چل رہی ہے؟ کس کے اذن سے سب روزانہ سارے کام کاج ہوتے ہیں؟ جو دنیا کا نظام ہے کس کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. کیا اس کے حکم کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اس کے حکم کے بغیر. جتنے خزانے ہیں زمین اور آسمان کے، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ایون کوئی سفارش کر سکے گا اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر؟ نہیں، وہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. ایون رسول بھی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا، اجازت ہوگی، تو رسول سفارش کریں گے، ادروائز نہیں. اور قیامت کے دن تمام جو روزے جزا دینے کا، روزے جزا، سزا اور جزا دینے کا اختیار کس کو ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا. گناہ معاف کرنے کا اختیار بھی کس کو ہے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. اچھا، جو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، اس کی جو مشیت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے کہ کسی کی اجازت لے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے. وہ خود اپنی، یعنی اسی کا ملک ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی فرمان روائی ہے. اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ. پھر شریعت بنانے کا اختیار بھی کس کو ہے؟ یعنی جو ہمارے احکامات ہیں حلال اور حرام کے، وہ کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. کوئی قانون سازی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. حلال اور حرام کسی اور کو اجازت ہے؟ کوئی اور حلال اور حرام کے احکامات دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کسی کو بھی اختیار نہیں، ایون نبی کو بھی نہیں ہے. اور کوئی چیز جو حرام ہے اس کو ہم خود سے حلال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہے. پھر علم غیب کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالی کو. کوئی نبی جان سکتا ہے غیب کا علم رکھتا ہے کوئی نبی بھی؟ نہیں رکھتا. ہر وقت ہر جگہ بندوں کی دعا سننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. پھر ہمارے دلوں کا حال بھی کون جانتا ہے؟ کہ کوئی کسی اور کو ہے یہ اختیار کہ وہ دلوں کا حال جان سکے؟ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور دین اور دنیا کی بھلائی بھی کس کے اختیار میں ہے؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہے نا؟ پھر دلوں کو پھیرنے والا وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے ہم کو کون سی دعا سکھائی گئی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، ثابت قدم رکھ، یا ہمارے دلوں کو اپنی دین پر ثابت قدم رکھ. رزق دینے کا اختیار بھی کس کو ہے؟ کوئی انسان کسی کو رزق دے سکتا ہے؟ نہیں. اچھا، کسی کو کم دے اللہ تعالیٰ، کسی کو زیادہ دے، تو ہم اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو کیوں زیادہ دے دیا، مجھے کیوں کم دیا؟ ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے. پھر اولاد دینے والا کون ہے؟ کیا کسی مزار اور پیر یا بزرگ کے پاس جا کر اولاد پیدا کی جا سکتی ہے کہ فلاں پیر کے پاس چلو وہ اولاد دیتے ہیں، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا فلاں تعویذ پہن لو، فلاں یہ کر لو، تمہیں اولاد ہو جائے گی. یہ سب سے بڑا شرک. اور سب سے زیادہ شرک کہاں پایا جاتا ہے؟ یعنی لوگ جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں، اولاد مانگنے کے لیے. تو اولاد دینا یا نہ دینا کس کے اختیار میں؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں. ایون بیٹے اور بیٹیاں بھی دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ بیٹے کو بیٹی یا بیٹی کو بیٹا کر سکے. بہت سارے لوگ اپنے وائف کو چھوڑ دیتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو کتنے بیوقوف لوگ ہیں، کیونکہ بیٹے اور بیٹیاں تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کسی انسان کو اس میں اختیار ہی نہیں ہے. پھر شفا، تندرستی یا بیماری دینے والا وہ بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہدایت بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور نیکی کرنے کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور گناہوں سے بچانے والا بھی، اس کی توفیق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہم اپنے آپ کو، ہم اپنی کالر کھڑا کر سکتے ہیں اگر ہم گناہوں سے بچے ہیں اور اچھی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیکھا میں تو کتنی اچھی ہوں، میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتی ہوں، دیکھیں میں کتنی اچھی ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ایسا کہہ سکتے ہم؟ نہیں. ہم کو کس نے توفیق دی ہے نیکی کے کام کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، الحمدللہ. تو اپنی کالر نہیں ہم کو کھڑی کرنا ہے، بلکہ سارا جو کریڈٹ جاتا ہے کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. اگر وہ ہمیں توفیق نہ دیتا، وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، تو ہم یہ نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ ہمیں موقع نہ فراہم کرتا تو ہم کیسے کر سکتے تھے یہ ساری چیزیں؟ تو وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. نفع اور نقصان پہنچانا وہ بھی کس کا اختیار ہے؟ ہم کسی انسان کو کیسے کہہ رہے کہ منحوس چکر لے کر آئے، تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں سارا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، جاب چلی گئی، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، ایسا کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں. کیونکہ وہ موت اگر کسی کی موت آئی تھی تو وہ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. کوئی نقصان ہوا ہے تو کس کی طرف سے تھا؟ وہ لکھا ہوا تھا پہلے سے تقدیر میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو کوئی انسان نہیں بنتے، کوئی انسان منحوس نہیں ہو سکتے، یہ سب پہلے سے کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کی تقدیر میں. تو تقدیر کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تقدیر کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ تقدیر کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ تقدیر کو کوس سکتے ہیں؟ نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ تقدیر کو بلیم کرتے ہیں کہ ہائے میری تو تقدیر ہی پھوٹی ہوئی ہے، ایسا کہتے ہیں نا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بہت برا جملہ ہے یہ، میری تو تقدیر ہی خراب ہے، میری تو قسمت میں ہی لکھا تھا یہ سارے برے کام. تو یہ سب نہیں کہہ سکتے. جو بھی تقدیر ہو اس کو ایز اٹ از قبول کرنا چاہیے. قدر اللہ وما شاء فعل، کہ جو اللہ نے لکھ رکھا تھا میری تقدیر میں وہی کچھ ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. زندگی اور موت یہ سب کچھ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے. بیٹے بیٹیاں دینا وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اور تمام جو کائنات کی تدبیر چل رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے چل رہی ہے، تو اس میں ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے. تو یہ تو توحید کے بارے میں تھا. اب ہم شرک کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ شرک کی تعریف اور اس کی قسمیں. کتنے قسم کا شرک ہوتا ہے؟ دو قسم کا. ایک شرک، کون کون سا شرک ہے؟ وہ نام کیا ہے اس کے؟ شرک اکبر اور شرک اصغر. ویری گڈ ماشاء اللہ، آپ لوگوں کی ٹائپنگ فاسٹ ہے، الحمدللہ. جو شرک اکبر کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں، ٹھیک ہے. اور جو شرک اصغر ہے وہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، یا تھوڑے دن سزا مل کر وہ معاف ہو سکتا ہے. جو شرک اکبر کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن جو شرک اصغر کرتا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے. تو جب تک اللہ چاہے گا اگر وہ توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کا اس کی سزا دے کر اس کے بعد اس کو جہنم سے نجات دے گا پھر. اور جو شرک خفی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک، یعنی ریاکاری کہ لوگ تعریف کریں، لوگوں کے لیے کام کرنا. تو رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے زیادہ اپنی امت کے بارے میں کس بات سے ڈر ہے؟ مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے مجھے. تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ دراصل وہ شرک خفی ہے کہ آدمی نماز پڑھے اور سوچے اگر اس کو محسوس ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز لمبی کر دے. اللہ تعالی رحم فرمائے. پھر شرک ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اس کی سب سے بڑی مذمت کی گئی، یعنی بہت اس کو برا بھلا کہا گیا شرک کو. تو سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ شرک ہے، اس کو جہالت کہا گیا ہے. اور شرک تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، اور شرک انسان کو بلندیوں سے زمین کی پستی میں گرا دیتا ہے جہاں وہ ہلاک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے مشرک مرد یا مشرک عورت سے نکاح بھی حرام ہے، اور جو شرک کی حالت میں فوت ہوئے تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی منع کر دیا گیا. پھر مشرک پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور وہ جہنم میں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ شرک سے بچائے رکھے. قیامت کے دن جن لوگوں کے شرک کے طور پر نعوذ باللہ جن سے دعائیں مانگی جاتی تھی، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، پیر ہو کوئی، تو وہ خود کیا کریں گے؟ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ہے نا؟ چاہے وہ فرشتے ہوں گے، چاہے انبیاء ہوں گے، وہ خود کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں کہا تھا ان سے کہ ہماری عبادت کرو، یہ تو انہوں نے خود ہم کو ایسے کر لیا، تو لہٰذا آج جو ان کو چاہے سزا دینا چاہے دے دیجیے. تو جن کی عبادت کرتے تھے لوگ انسانوں کی، تو انسان خود ان کے خلاف ہو جائیں گے. قیامت کے دن جب مشرق عذاب دیکھیں گے تو اس وقت وہ کیا چاہیں گے؟ کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں اور توحید کا اقرار کریں. لیکن کیا ان کو موقع دیا جائے گا دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا؟ نہیں. پھر شرک سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، کہ جب صحابی نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، کہ تو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. تو کبھی کسی کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، چاہے مار قتل کر دیا جائے. تو لہٰذا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا تو اسی کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو. اور شرک کو کیا کہا گیا قرآن میں؟ کس نام سے تشبیہ دی گئی ہے شرک کو؟ ان الشرک، سورۃ لقمان میں کیا ملتا ہے ہم کو لفظ؟ لظلم عظیم. جی، ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور شرک کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا باعث ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے. وہ سب بارون شکور ہے نا، کہ وہ صبر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ جب بندے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں لوگوں کو، تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، اسی وقت سزا نہیں دے دیتا ان کو. قیامت کے دن مشرک کو اس کے نیک عمل کا بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی اس کو اجر نہیں ملے گا. اور شرک انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، ایسا گناہ ہے. اچھا، کسی مشرک کو آپ اس سارے ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی نیک کام کر کے اس نہیں پہنچا سکتے. اچھا، کوئی نبی یا ولی سے قریبی تعلق آپ کو جہنم سے بچا سکے گا اگر کسی نے شرک کیا تو؟ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی شرک کر، لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہے تو کوئی نبی یا ولی یا آپ کے بزرگ بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے. قیامت کے دن مشرک کیا چاہے گا؟ کہ سارے زمین کے جو خزانے ہیں، دولت ہے، وہ کیا کرے؟ دے دے، اور اس کے بدلے کیا ہو؟ اس کو جہنم سے نجات ملے. لیکن کیا اس کو ساری زمین کے برابر دولت دے کر بھی جہنم سے نجات مل سکے گی؟ نہیں مل سکتی، ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا. جہاں شرک کیا جاتا تھا ایسی جگہوں پر جانا بھی کیا ہے؟ منع ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آج کل جتنے قبر پر جو عرس ہوتے ہیں، میلے لگتے ہیں، قبروں پر جا کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں، مزاروں پر جا کر، سب ایسی جگہ جانا بھی کیا ہو جائے گا؟ ایک طرح سے وہ شرک میں شامل ہو گئے، اس لیے ایسی جگہوں پر جانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، شرک اصغر کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. کسی چیز پر اتنا ٹرسٹ کرنا کہ اسی کو سب کچھ سمجھ لینا، جیسے کہ لوگ بیماری سے بچنے کے لیے کوئی چھلا، من کا کڑا یا کچھ بھی پہن لیتے ہیں، تعویذ پہن لیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر نظر بد سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے کچھ بھی جو گھروں میں لٹکاتے ہیں یا پھر कुछ हाथ पर बांधते हैं वो भी क्या होगा, शिर्क होगा। बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाना या काला धागा बांधना, इमाम जामिन बांधना, ये भी सब किस में आएगा, शिर्क में आएगा। किसी से शगुन लेना या किसी को मनहूस करार देना वो भी क्या है, उसने भी शिर्क किया है। शिर्क के असगर है ये, लेकिन शिर्क होगा ये। जैसे कोई कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे शादी हुई किसी की, कोई बहू घर में आई तो कहते हैं इसके कदम तो बड़े मनहूस पड़े हैं ना, इस तरह से कहते हैं। या कोई मिलने आ गया, उस इत्तेफाक से उसी वक्त नुकसान हो गया तो कहते हैं कि अच्छा कैसे किन मनहूस लोगों से पाला पड़ा है। या बिल्ली रास्ता काट गई तो कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब कुछ ना कुछ बुरा होगा, नाउज़ बिल्ला। तो क्या बिल्ली में इतनी ताकत है भला कि किसी का बुरा कर सके, आप बताइए। ये किसी इंसान में ताकत है किसी का बुरा कर सके? नहीं है, किसी में भी ताकत नहीं है। अच्छा, अल्लाह तआला के अलावा किसी और की कसम खाना ये भी क्या है, शिर्क है। जैसे काबा की, बच्चों की, किसी के सर की कसम खाना। फिर जो रियाकारी और दिखावा है वो भी किस में आ जाएगा, शिर्क में आ जाएगा। और नमाज को बिल्कुल छोड़ देना वो भी शिर्क है। किसी को हम हाथ दिखा सकते हैं गैब का हाल मालूम करने के लिए कि हमारे अगले हफ्ते हमारे साथ क्या होने वाला है या हमारी शादी किसके साथ होंगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका भी, उसने भी क्या किया, शिर्क किया। उसकी 40 रोज की नमाज कबूल नहीं होती। नहीं, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर ये बात याद रख लेंगे तो आपको उसकी कबाहत के बारे में पता चल जाएगा कि जो शख्स नजूमी के पास जाए और उससे मुस्तकबिल के बारे में कोई बात पूछे तो उसकी 40 रोज की नमाज कबूल नहीं होती। और ये भी रसूल अकरम ने फरमाया दूसरी हदीस में कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई चीज का इनकार किया जिसने नजूमी को हाथ बताया। या सितारों से हालचाल दरियाफ्त किया कि मेरा सितारा फुला है, तो वो सितारे वाले तो ऐसे होते हैं। तो सितारों की तासीर पर यकीन रखना ये भी शिर्क है। तो हम, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा, मैं फुला दिन पैदा हुई तो मेरा सितारा लियो पोलियो पता नहीं क्या 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 कहते हैं, सॉरी पोलियो बीमारी है एक, तो कोई किसी किस्म का सितारा नहीं होता ये, वो सितारों की कोई तासीर नहीं होती। बारिश के लिए भी सितारों का हाल मालूम करना या सितारों से बारिश का हाल मालूम करना वो भी शिर्क में आएगा। फिर जो अंबिया है, औलिया है, बुजुर्ग हैं, उनसे बहुत अकीदत में बहुत आगे बढ़ जाना, इतना उनके सामने झुकना और उनके हर बात को सब कुछ समझना, या उनके कपड़ों को मुबारक समझना, उनके कपड़ों को खुद लेके रखना, ये भी सब किस में आ जाएगा, शिर्क में आ जाएगा। तो किसी भी पीर बुजुर्ग या वली के लिए आप इतना मुबालगे से उनकी ताजीम नहीं कर सकते कि उनकी हर बात हरफ आखर समझें। अल्लाह के अलावा किसी को भी आप वैसी ताजीम नहीं दे सकते, या फिर उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी चीजें थी वो मुबारक थी। यानी अगर लोगों ने उनके बाल अपने पास महफूज रखे जो कटे हुए बाल थे तो वो रसूलुल्लाह के बाल थे, लेकिन उसके साथ शिर्क नहीं होना चाहिए कि अब उसको इतना मुबारक समझे कि वो रसूल अकरम के बाल अगर कहीं हो तो उसके देखने के लिए चले जाए, उसको घर में रखे, नहीं, वो सब गलत, वो गलत हो जाएगा। तो रसूल अकरम की बात अलग थी, लेकिन उसके अलावा किसी भी इंसान के, किसी भी वली के कपड़ों को आप मुबारक नहीं कह सकते, उनके बालों को, उनके जो भी चीजें, उनको मुबारक नहीं कह सकते आप, वो सब शिर्क हो जाएगा। तो बहरहाल ये तमाम थे शिर्क के ताल्लुक से।